بنت سید علی اکبر کاظمی، سیدہ رئیسہ خاتون بنت سید علی اکبر کاظمی، ان مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. اہل بیت اطہار پہ صلوات بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. صلوات ہماری مجالس کی زینت ہے، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. خوشنودی امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور إمام زمانہ کے لیے بلند آواز صلوات پڑھیں. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات. خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار آپ کی مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم آج شب جمعہ کو تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. اللہ کائنات ہمیں اہل بیت اطہار کی معرفت نصیب فرمائے. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. توفیق پروردگار ہے کہ کچھ مدت کے بعد پھر دوبارہ مومنین کی خدمت میں ایام عزاء ابا عبداللہ الحسین میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہوئی، اور پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں مظلوم کربلا کا ذکر کرنے کا شرف عطا کیا، اور اور آپ حضرات بھی بارگاہ خدا میں شکر ادا کیا. ساتھ ساتھ یہ رات زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے، لہذا اس رات کو اور کل کے دن سے متعلق ہمیں حکم دیا گیا اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو، اور جب بھی رات کو صلوات پڑھو یا جمعہ کے دن صلوات پڑھو تو عجل فرجہم کے ساتھ ختم کرو. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. حقیقت میں منتظرین کی رات ہے اور منتظر کی رات ہے. انتظار کرنے والے اس رات کو شوق انتظار کے ساتھ، محبت انتظار میں، معرفت انتظار کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کے متعلق تڑپ کر بارگاہ خدا میں کہتے ہیں وعجل فرجہم. ان کا فقط یہ قول نہیں ہے جو انتظار امام زمان میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ فقط وعجل فرجہم زبان سے نہیں کہتا، بلکہ یہ اس کی زندگی کا عمل ہے، یہ اس کی دل کی آواز ہے، یہ شوق انتظار ہے، یہ عشق انتظار ہے جو اسے بارگاہ خدا میں یہ کہنے کے لیے وادار کرتا ہے وعجل فرجہم. اور اس رات کو اور جمعہ کے دن مقرر کہا گیا ہے کہ دعائے امام زمانہ پڑھیں، دعائے ظہور پڑھیں. بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہوں پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، پروردگار ان کے طفیل بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان گرامی، یہ چند ایام جو آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اس میں قرآنی فیملی کا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی روح سے مثالی خاندان سے متعلق گفتگو کروں. قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو نظام حیات ہے، قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب کہ جو انسان کی زندگی کتاب بھی ہے اور انسان کے اللہ کے ساتھ رابطے کی کتاب بھی ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو معرفت بھی عطا کرتی ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو راہ بھی دکھاتی ہے اور انسان کو زندگی کے اصول عطا کرتی ہے. قرآن کریم کی جامعیت کے لیے صرف یہی بس کہ اس کو عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ انسان کو اصول عطا کرتی ہے، احکام کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کو احکام بیان کرتی ہے، اور اگر اس کو اخلاق کی نگاہ سے دیکھیں تو بہترین اخلاق کی تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہیں. یعنی جامعیت کے اعتبار سے ایک ہی کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے اندر انسانی زندگی کے لیے وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کی ضرورت کے لیے ہیں اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. لہذا قرآن کریم خود یہ دعویٰ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ سب کتاب مبین موجود ہیں. اور اس قرآن کو اللہ کی کائنات نے کتاب مبین کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی ایک بیان شدہ کتاب، ایک واضح کتاب. واضح کتاب جو ہوتی ہے اس کے لیے کسی مفسر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایک عام آدمی، ایک عام فہم آدمی اگر قرآن کریم کی طرف رجوع کرے تو وہ کسی حد تک ضرور اس سے ہدایت حاصل کرے گا، اگرچہ ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر اس کو مفسر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ قرآن اپنے اندر بطون رکھتا ہے، اپنے اندر معانی رکھتا ہے، اس کے اندر مخفی معارف ہے، اس کے اندر مخفی حکمتیں موجود ہیں. ان مخفی حکمتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے مفسر کی ضرورت ہوتی ہے. مفسر اس کو کہتے ہیں کہ جو پردہ چاک کر سکے، جو پردہ اٹھا سکے. تفسیر عربی میں کلمہ جو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شے مخفی ہو تو اس مخفی حقیقت سے اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو اس کو تفسیر کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو حقائق قرآنی سے آگاہ ہیں، قرآن کریم کے بطون سے آگاہ ہیں، اس کے مخفی معانی سے آگاہ ہیں اور اس سے پردہ چاک کرتے ہیں، ان کو ہم مفسر کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جب ہم قرآن کریم کی نگاہ سے گھر کے نظام کی طرف توجہ کرتے ہیں تو قرآن جیسے باقی انسانی زندگی کے لیے مکمل نظام حیات ہے، ویسے انسان کے اس معاشرتی حصے کے لیے کا معاشرہ شروع ہوتا ہے. انسان معاشرتی انسان ہے، اجتماعی انسان ہے، انفرادی انسان نہیں. متاسفانہ آج جو مغرب نے انسان کو تعلیم دینا شروع کی ہے اور جس فلسفے پہ عمل کیا جا رہا ہے، وہ انسان کو انفرادی بنایا جا رہا ہے، اس کو اجتماعی ہونے سے دور کیا جا رہا ہے، اس کی اجتماعیت کو ختم کیا جا رہا ہے. اس معاشرے کو کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اس کی معاشرتی حیثیت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اگر انسان کو ہم دیکھیں تو انسان معاشرتی خلق ہوا ہے، اجتماعی خلق ہوا ہے، انسان انفرادی خلق نہیں ہوا. اگر انسان انفرادی خلق ہوتا تو اس کی ضروریات بھی انفرادی ہوتی، اس کی ذاتی ضروریات ہوتی، اور اس انفرادی ضروریات کے لیے انسان سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں، آپ کو ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. ہر فرد اب دوسرے کے متعلق یہ کہہ سکتا تھا، باپ بیٹے سے متعلق یہ کہے کہ آپ کی اپنی بزنس ہے، بیٹا باپ سے متعلق یہ کہے کہ آپ کو میرے امور میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ جو نظام آج مغرب انسان کو دے رہا ہے، یہ مکمل طور پر انسانی اقدار کے خلاف ہے، انسان کی اس معاشرتی حیثیت کے خلاف ہے. انسان کو اکائی بنا رہا ہے، انسان کو تنہا کر رہا ہے، انسانوں کو آئسولیٹ کر رہا ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے. ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، بچوں کو ماں باپ سے، سب سے ایک دوسرے کو جدا کر کے دیکھا جائے. یہ جو سازش اس وقت انسانی معاشرے کے خلاف ہے، یہ جو کلچر وجود میں دیا گیا، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ اگر انسانوں کی اس اجتماعی حیثیت کو ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے، اس کی معاشرتی حیثیت کو ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے، تو انسانوں پہ کنٹرول کرنا اور ان کو رول کرنا آسان ہو جاتا ہے. ان کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جس طرف موڑنا چاہیں اس طرف موڑ سکتے ہیں. لہذا انہوں نے آج جس کلچر کو روشناس کروایا ہے، وہ ایسا کلچر ہے کہ جو انسانی اقدار کو پامال کرنے کے لیے. آج آپ دیکھیں جس معاشرے کو ہم نے اپنا الگو سمجھ لیا ہے، اپنے لیے نمونہ سمجھ لیا ہے، اپنے لیے مثالی سمجھ لیا ہے، اور یہ بہت بڑی خام خیالی تھی متاسفانہ، چونکہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ایڈوانس سوسائٹی، یہ جب ہم کلمہ کہتے ہیں نا، ایڈوانس سوسائٹی، پیش رفتہ معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات ہیں ہماری زندگی پہ. جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ معاشرہ تو ترقی یافتہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ تو ایڈوانس معاشرہ ہے، تو جب ہم نے پہلے سے اس کو ایڈوانس مان لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ہماری زندگی پہ اثرات بھی ہوں گے، اس کے ہمارے گھریلو زندگی پہ بھی اثرات ہوں گے، انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں متاثر ہوں گی. ہم نے ایک معاشرے کو آئیڈیل بنانا شروع کیا ہے، درحال کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر یہ معاشرہ بعض امور میں ایڈوانس ہے تو بعض دوسرے معاملات میں یہ بیکورڈ معاشرہ ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بعض معاملات میں ترقی یافتہ ہے تو بعض معاملات میں پسماندہ معاشرہ ہے، بعض دوسرے معاملات ہیں جن میں ہم پیش رفتہ ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہم نے یہ سوچ لیا کہ ایک معاشرہ جس نے سائنٹیفک امور میں یا ٹیکنالوجی میں اس نے ترقی کر لی، اس کو تمام معاملات میں ہمیں اپنا نمونہ ماننا چاہیے، تمام معاملات میں ان کو اپنے لیے مثالی سمجھنا چاہیے. لہذا ہم نے ان کی زندگی کو اپنانا شروع کیا، ہم نے سوچا جب ایڈوانسمنٹ اس ذریعے سے ہوتی ہے تو ہم بھی تھوڑے اس کا مزہ تو چکھ کے دیکھیں، اس کا مزہ چکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے ایڈوانسمنٹ حاصل کی تو اس ایڈوانسمنٹ میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پردے کو اٹھا دیا، انہوں نے انسانی آزادی کا نعرہ لگایا. تو ہم نے سوچا کہ چلے ہم بھی یہی رستہ اختیار کرتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے ہم بھی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. تو آزادی کا نعرہ جب لگایا تو ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے، کہیں پہ جا کر ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں. یہ جو ہم نے اندھی تقلید کرنا شروع کی ہے اس نے ہمیں کچھ دیا نہیں ہے، ہمارے گھروں کے حالات بگڑ رہے ہیں، بچے دن بدن دین سے دور ہو رہے ہیں، گھر کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے، ہم عقب ماندگی کی طرف جا رہے ہیں. پھر ہمیں یاد آنا شروع ہوا اپنے راہ و رسم، پھر معاشرے کی طرف ہم نے رجوع کرنا شروع کیا، پھر ہمیں اپنی پرانی اقدار یاد آئیں. اگر ہم نے پہلے سے یہ طے کر لیا ہوتا کہ حقیقت میں یہ معاشرہ اگر ایڈوانس ہے تو وہ بعض امور میں ایڈوانس ہے، بہت سے دوسرے معاملات میں یہ عقب ماندہ معاشرہ ہے. جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے کی عقب ماندگی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو معاشرتی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے یہ ایک فیل معاشرہ ہے، عقب ماندہ معاشرہ ہے. اس میں وہ اقدار نہیں پائی جاتی کہ جن کی تقلید کی جا سکے. جی بہت سی ایسی اقدار ہیں جن میں تقلید کرنے کی ضرورت ہے، یعنی انہوں نے تعلیم میں ترقی کی، ٹیکنالوجی میں ترقی کی، تو ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں جس حد تک ہو سکے معاشرے کی تقلید کریں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمام جہات میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں انسان اس معاشرے کی تقلید کرے، اس لیے قابل تقلید نہیں. وہ معاشرہ کے جو اس وقت اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ جس نے گھریلو زندگی کو تباہ کر دیا ہے، افراد کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے، بلکہ ایک گھر دوسرے گھر سے متعلق کچھ نہیں جانتا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا لوگ پسند نہیں کرتے. آپ دیر دیر تک مثلا گاڑی میں کسی کے ساتھ بیٹھے رہیں تو وہ آپ سے کہے گا ہائے، ہیلو، اور اس کے بعد آپ سے خاموش، آپ سے کوئی تعلق نہیں. لوگ کتوں کے ساتھ، بلیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے. ایسا معاشرہ کہ جہاں پر حیوانات کے ساتھ زندگی رائج ہو رہی ہے بنسبت انسانی زندگی کے، وہ معاشرہ قابل تقلید کیسے ہو سکتا ہے؟ بس سب سے پہلے ہمیں اس تقلیدی ذہن سے نکلنے کی ضرورت ہے، آزاد منش ہو کر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قدریں کہ جن کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دعوت دی ہے، وہ قرآنی قدریں کہ جو خدا نے انسانی زندگی کے لیے بیان کی ہیں، وہ کیسی قدریں ہیں، آیا وہ ہمارے لیے مفید ہیں یا مفید نہیں ہیں؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات. ابتدا میں میں نے اس ضرورت کو کہ اس موضوع پہ گفتگو کس نیج سے کی جائے، کس نیج سے سوچنے کی ضرورت ہے، اس نیج سے کہ ہم ایک معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ معاشرہ اجتماعی اعتبار سے قابل تقلید نہیں، خانوادگی اعتبار سے، گھریلو زندگی کے اعتبار سے قابل تقلید نہیں ہے، تربیتی اصولوں کے اعتبار سے قابل تقلید نہیں ہے، جی بہت سے دوسرے معاملات میں قابل تقلید ہے. حقائق کا انکار نہیں کرنا چاہیے، حقائق کو قبول کرنا چاہیے. بہت سے ایسے حقائق ہیں جو اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہت سے ایسے حقائق جن کو پامال کیا جا رہا ہے ان کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیں بیٹا باپ سے گفتگو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاپا یو مائنڈ یور اون بزنس، ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرابلمس، آئی نو وٹ آئی ہیو ٹو ڈو. جب وہ یہ کہہ رہا ہے آئی نو وٹ آئی ہیو ٹو ڈو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیوی کو بھی اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، جب اس کو اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے، یعنی حقوق اس کو بتا دیے جائیں، وہ کلا موجود ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ اگر تھوڑی سی بھی کبھی شوہر نے دھمکی دی، معمولی اس نے بات کی، تو آپ کورٹ میں آ جائیں، آپ وکیل کر لیں تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کو بینیفٹس بھی مل جائیں گے، آپ کو شیلٹر بھی مل جائے گا، آپ کو ساری سہولیات مل جائیں گی. تو دیکھا ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت معاشرے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ گھروں میں جائیں، مثلا اپنے اطراف میں اگر آپ ڈور ناک کریں تو آپ کو دو یا تین افراد ملیں گے، یہ دو یا تین انسان نہیں ملیں گے، ایک خاتون دو کتے دے، یا اس کے ہاتھ میں ایک دو بلیاں ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ وی لو دا پیٹس، رائٹ؟ اور پیٹس کے رائٹ کے متعلق ابھی پارلیمنٹ میں جا کر کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ یہ قانون پاس ہونے والا ہے کہ پیٹس کے کیا رائٹس ہونے چاہیے، پیٹس کے لیے باقاعدہ میراث کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا ان کو میراث ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر خواتین سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی پیٹ کبھی بیمار ہو جائے اور شوہر بیمار ہو جائے تو آپ کس کو ترجیح دیں گے، وہ کہتے ہیں میں اپنی پیٹ کو زیادہ ترجیح دوں گی، اس لیے کہ پیٹ تو بول نہیں سکتی ہے اور شوہر تو باقاعدہ بات چیت کر لیتا ہے. دیکھا یہ معاشرتی تصور، ایسا معاشرتی تصور جس میں انسان انسانوں سے جدا ہو جائیں اور جنگلی ہو جائیں، حیوانی زندگی بسر کریں. میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک روز ہمارے گھر کے ساتھ بہت زیادہ شور شرابہ تھا، تو بڑی دیر تک جب میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کوئی چور آ گیا ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیزیں اٹھا رہا ہے، تو دیواریں ناک ہو رہی تھیں، دروازوں پہ کھڑکنے کی آواز آ رہی، تو بیچارے مسلمان نرم دل ہوتے ہیں، تو اٹھے اس نے رات کا وقت تقریباً 12-1 بجے، بیچارے کو پریشانی تھی کہیں ساتھ والے ہمسائے کو نقصان ہو گیا، ہمیں تو ہمسائے کی اہمیت کے متعلق بتایا جاتا ہے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، لیکن یہاں پر ہمسائے کے حقوق کا کوئی تصور ہی نہیں. اب وہ گئے جا کے ڈور ناک کیا، پہلے تو کوئی نہیں آیا، کہتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد جب میں ڈور ناک کرتا رہا تو دیکھا کہ ایک خاتون نیم اریان اور اس کے پیچھے کتا ہے، وہ دونوں باہر نکلے، تو میں دیکھ کر ایک دفعہ چونک گیا، میں نے کہا میں پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں آئی واز پلینگ وتھ مائی پیٹ. تو یہ دیکھیں یہ تصور، یہ بھیانک تصور ہے، اور یہ تصور اگر اپنے بچوں کو ہم بتائیں گے نہیں، اس معاشرے کی حقیقت سے آگاہ نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم ایک غلط معاشرے کی تقلید کریں گے. ہماری خواتین نے صرف ایک اوریانی کو دیکھ کر تصور کر لیا یہ آزادی ہے، کہ حقیقت میں وہ آزادی نہیں ہے، وہ ان سے آزادی چھین لی گئی، ان سے اصل آزادی کا تصور چھین لیا گیا اور ان کو معاشرے میں بردہ بنا دیا گیا، خواہشات کا بردہ بنایا گیا، ان کو خواہشات کا غلام بنا دیا گیا. حقیقی غلامی حجاب سے اٹھ جانے میں نہیں ہے، حجاب سے جدا ہو جانے میں نہیں ہے، بلکہ حجاب میں حقیقی آزادی ہے. وہ آزادی کا تصور جو انسان کو حجاب میں ملتا ہے وہ حقیقی آزادی، یعنی ایسا آزادی کا تصور کہ جس میں انسان خواہشات سے آزاد ہو، معاشرتی غلامی سے آزاد ہو، لوگوں کی نظروں سے آزاد ہو، خواہشات کی نگاہوں سے آزاد ہو، ایسا انسان بہترین آزاد انسان ہے. اور اس آزادی کا تصور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ حقیقت میں قرآنی گھرانے سے پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. تو عزیزان گرامی، قرآن جس گھر کے نمونے کو پیش کرتا ہے وہ گھر بھی افراد سے تشکیل پاتا ہے، لیکن ایسے افراد سے تشکیل پاتا ہے کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے ذات پروردگار بھی فخر محسوس کرتی ہے. ایسے افراد سے وہ گھرانہ تشکیل پاتا ہے کہ جن کے متعلق سورہ رحمان میں خلاق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر ایک جگہ پہ ملاقات کرتے ہیں. مفسرین نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر یکجا ہو جاتے ہیں. یہ ایک سمندر علم و حکمت کا سمندر ہے اور ایک سمندر عصمت اور طہارت کا سمندر ہے. یعنی جب ایک اسلامی معاشرہ ایک قرآنی معاشرہ تشکیل پانا چاہے، ایک قرآنی گھر تشکیل پانا چاہے، تو اس کے لیے دو افراد جو ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں ان میں ایسی ہمسری ہونی چاہیے کہ جیسی ہمسری علی اور بطول میں پائی جاتی ہے. یعنی جیسے قرآن کریم نے دونوں کو سمندر کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی دونوں برابر ہیں، دونوں میں برابر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، دونوں میں برابر خصوصیات پائی جاتی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو واہی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے. یہ بسا اوقات ہمارے ذاکرین جو ہے نا قصیدے پڑھتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں ایک وہ کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی، ایک جو رسول کے گھر میں پیدا ہوئی. بھائی اللہ کا گھر اور رسول کا گھر جدا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جس کو رسول آباد کرتے ہیں، اور رسول کا گھر وہ گھر ہے کہ جس پہ وحی نازل ہوتی ہے. یہ دونوں حقیقت میں ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، ان میں یکسانیت پیدا ہوتی ہے تو علی و بطول بنتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر دو معاشرے کے فرد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک اسلامی معاشرے کو، قرآنی معاشرے کو تشکیل دینا چاہیں تو ان کی حیثیتیں یکساں ہونی چاہیے، ان میں کف و کا ہونا ضروری ہے، ان کا ہمسر ہونا ضروری ہے، ان کی صفات ایک جیسی ہونی چاہیے. یعنی اگر ایک ذات وہ ذات ہو کہ جو امیر المؤمنین ہو تو دوسری طرف اسے ہونا چاہیے جو سیدت و نساء العالمین ہے. بلکہ بس اوقات پیامبر یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمت کفون، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی ہمسر اس دنیا میں نہ ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ ہمسر ہونا ضروری تھا، کف ہونا ضروری تھا. پیغمبر کے بعد مدت تک لوگ آتے رہے، رشتے کا مطالبہ کرتے رہے. بسا اوقات بازاری لوگ آ گئے، کبھی کوئی سوداگر آ گیا، کبھی کوئی غنی آ گیا، مختلف لوگ آ کر تقاضا کرتے ہیں. رسول خدا بسا اوقات جب وہ آ کے درخواست کرتے تھے تو غصے ہو جاتے تھے. یہ غصہ پیغمبر کا کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ان کو جواب بھی کہنا چاہتے تھے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میری زہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ یعنی زہرا کے رشتے کے لیے کف کا ہونا ضروری ہے، ہمسر ہونا چاہیے، فرد ایسا ہونا چاہیے جو ان کے مقابلے میں قرار پا سکے. میں ہر ایک کو رشتہ نہیں دے سکتا ہوں. پس عزیزان گرامی، اگر ہم بنیاد رکھنا چاہیں اپنے گھر کی، تو بنیاد رکھتے ہوئے ہمیں دونوں افراد کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے ہم ایک معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں. معاشرے کی بنیاد سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آئندہ نسلوں کے متعلق بھی بہرحال اتنی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا کہ اگر میری نسل جیسے بھی ٹھہرے مجھے اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن عزیزان گرامی، ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں تناکحوا وتناسلوا تکثروا فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، تم نکاح کرو اور اپنی نسلوں کو بڑھاؤ، میں بروز قیامت اپنی امت پہ فخر کروں گا. بس اب ذرا تھوڑے اپنی فکر کو بیدار کریں کہ حقیقت میں ہم اپنی نسل نہیں بنا رہے ہیں، اپنی اولاد پیدا نہیں کر رہے ہیں. یہ تناسل کا سلسلہ ہماری نسلوں کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ نسل امت پیغمبر ہے. ہم حقیقت میں ایسے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جو رسول خدا کی امت ہے. ہم ایسی اولاد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو محبت علی و بطول رکھتی ہو، جس کے دل میں اولاد زہرا کی محبت ہو. یا میں پھر یوں کیوں نہ کہوں، چونکہ رات امام زمانہ کی رات ہے، ہم ایسی اولاد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو امام زمانہ کے سپاہی ٹھہرے، ایسی اولاد کہ جو کل ان کی نصرت کر سکے. اب دیکھیں، حقیقت میں شادی کرنا عبادت ہو جائے گا، شادی کے لیے اچھا ہمسر تلاش کرنا عبادت ہو جائے گا، اس کے لیے جتنے اقدام کریں وہ عبادت ہو جائیں گے. اس لیے کہ اب شادی کا تصور بدل گیا، تصور حقیقت میں شادی کا ایک معاشرے کی تشکیل ہے، اور وہ معاشرہ بھی ایسا معاشرہ جو آل محمد کا معاشرہ ہو. ہم تو حقیقت میں امام زمانہ کے صحابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمانے کے امام کی نصرت کر سکیں گے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے. اگر انسان اس کے لیے تگودو کرے، اس کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کر کے تلاش کرے ایسا ہمسر کہ جو آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، اپنے بچوں کے لیے ایسے ہمسر تلاش کریں کہ جو حقیقتاً صحیح معاشرے کی تشکیل کر سکے. عزیزان گرامی، جہاں پر قرآن گرانے کے متعلق قرآن نے بیان کیا ہے، سورہ دہر کی ایک آیت کو آج آپ کی خدمت میں عنوان قرار دیا ہے. خلاق کائنات قرآن گرانے کی ایک مثال کو بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کمال ہے اس گرانے کا کہ اس گرانے کی مختلف کہانیوں کو قرآن کریم اپنی صورتوں میں بیان کرتا ہے. یعنی اس گھرانے کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ ان کی کہانیوں کو بھی اللہ کی ذات اپنی کتاب میں بیان کرتا ہے. اور کہانی بھی کیسی کہانی ہے، آخر ہر گھر میں بچے مریض ہوتے ہیں، لیکن آل محمد کے اگر بچے بھی مریض ہو جائیں تو خلاق کائنات ان کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں کرتا ہے. انسان اگر کمال کی منزل پہ فائز ہو جائے، انسان اگر تقرب الہی حاصل کر لے، انسان اگر صحیح گھرانے کی تشکیل دے، تو خلاق کائنات قرآن کریم میں ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے. لہذا واقعے میں کچھ یوں ملتا ہے کہ میں امیر المؤمنین اور حضرت زہرا کے دونوں بیٹے مریض ہوئے، اور اس مرض کے لیے بہرحال والدین کو فکر ہونی چاہیے. جیسے یہاں کا معاشرہ ہمیں ہیلتھ کی طرف توجہ دلاتا ہے، اسلام نے بھی ہیلتھ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. والدین اپنے بچوں کی ہیلتھ کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. ڈاکٹرز موجود ہیں، قرآن کریم نے بیان کیا ہے، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. دونوں ماں باپ نے نظر کی، اور نظر بھی ایسی نظر کہ جو عام مومن کرنا نہیں چاہتا ہے. ہم اگر نظر کریں تو ہم نظر کرتے ہیں کہ فلاں دن ہم کھانا پکائیں گے اور اچھے سے اچھا کھانا دیں گے، لیکن جب اہل بیت اطہار نظر کرتے ہیں تو وہ یہ نظر کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے. اہل بیت کے نزدیک کھانے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی کھلانے کی فضیلت ہے. وہ زیادہ کھانا نہیں پسند کرتے، کھلانا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور اہل بیت اطہار اپنی زندگی میں روزہ رکھنا کھانے سے بہتر سمجھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا نا، اسلام کے اقدار میں بھی، اسلامی روایات میں اگر کبھی کوئی عید آ جائے تو کہا گیا روزہ رکھیں، خوشی کا دن آ گیا تو روزہ رکھیں. تو مومنین اکثر یہ کہتے ہیں، مولانا یہ عجیب بات ہے، یہ کیسا خوشی کا دن ہے کہ اس دن تو ہمیں کہہ دیا کہ روزہ رکھیں. عزیزان گرامی، اصل میں اسلام انسان کو حقیقی خوشی عطا کرنا چاہتا ہے. حقیقی خوشی کھانے میں نہیں ہے، حقیقی خوشی روزہ رکھنے میں ہے. حقیقی خوشی جسمانی خوشی نہیں ہے، حقیقی خوشی معنوی خوشی ہے. اگر باطن انسان خوش ہو جائے، آپ دونوں میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک وقت اچھا کھا لیں تو کھانے کے بعد اگر اطمینان حاصل ہو، اور ایک وقت روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنے میں جو اطمینان ہے وہ کھانے میں اطمینان نہیں ہے. کھانے کے بعد پریشانی ضرور ہے، لیکن روزے کے بعد پریشانی نہیں ہوتی ہے. کھانے کے بعد اس کے ہاضمے کی فکر ہوتی ہے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانے کی فکر ہوتی ہے، کھانے کے بعد خمار آتی ہے، نیند آتی ہے، انسان کو اونگ آتی ہے. لیکن روزہ انسان کو بیدار کرتا ہے، روزہ انسان کو آگاہ کرتا ہے، روزہ انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے، انسان سے غفلتوں کو چھین لیتا ہے. لیکن کھانا انسان کو غفلت دیتا ہے. لہذا بہت سے تہواروں میں کہا گیا کہ آپ روزہ رکھیں. اہل بیت بھی نظر کرتے ہیں، نظر کیا کی کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں، صلوات پڑھیں ہم حضرات، تو کبھی تو یہ سنت بھی عملی کی جا سکتی ہے، کبھی تو اپنے بچوں کی صحت اور عافیت کے لیے ہم بھی روزے کی منت مان سکتے ہیں، نظر تو کر سکتے ہیں. ہم نے بہت سی نظریں ان پہ عمل کیا، ہم نے کسی کتاب سے، کہیں وہ انڈیا میں چھپی تھی، دلی میں چھپی، کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے، تو اس کو پڑھ کر اس کے لیے ہم نے نظریں دینا شروع کر دی. لیکن جو نظر قرآن نے بیان کی ہے، جس کے لیے سند قرآنی موجود ہے، جس کے لیے وحی الہی موجود ہے، کبھی اس پر عمل نہیں کیا. یہ اللہ کے معجزے میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اب تین دن روزے کے لیے نیت کر لی، لیکن جب روزہ رکھنے کا وقت آیا عزیزان گرامی، تو اہل بیت اطہار جو اپنے گھر میں تربیتی عمل سے گزر رہے ہوئے، اہل بیت اطہار نے روزہ رکھا. اہل بیت کا روزہ رکھنا ہمارے روزے کے برابر نہیں ہے، بلکہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ با کمال روزہ ہوتا ہے، با عظمت روزہ ہوتا ہے، وہ روزہ کہ جس کے ساتھ کوئی مسل موجود نہیں ہے دنیا میں. لیکن جب یہ روزہ اپنے اختتام کو پہنچنا چاہتا ہے، تو عزیزان گرامی پہلا دن جب روزہ مکمل کیا تو مسکین دروازے پہ آیا، لیکن کس وقت آیا؟ اس وقت کہ جب غذا تیار ہو چکی، کھانے کا اہتمام ہو چکا، افطار کا وقت تھا. آپ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ فوڈ ٹیبل پہ موجود ہوں، کھانا بھی لگا ہوا ہو، ساری تیاری مکمل ہو چکی ہو، تو اس کیفیت میں اگر دروازے پہ دستک ہو، تو دروازے پہ دستک ہوتے ہی اہل بیت میں سے ایک نے سب سے پہلے اپنا کھانا اٹھایا، کھانا اٹھا کے مسکین کے ہاتھ میں دیا، دوسرے نے اس کی تقلید کی، تیسرے نے بھی تقلید کی، پانچ دن پاک نے ایک ہی عمل انجام دیا. یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جس کو تمام پنج دن پاک نے انجام دیا، بیک وقت انجام دیا. اب کھانا دینے کے بعد شاید پانی کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کیا، پھر دوسرا دن آیا، دوسرا دن پھر روزہ رکھا، روزہ اپنی تکمیل کو پہنچا. وہ زمانہ کہ جو انسان کے لیے بہت ہی سختی کا موقع ہوتا ہے، سب سے بہترین فرح، سب سے بہترین خوشی حدیث میں بیان کیے کہ للمؤمن فرحتان، مومن کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں. ان دو خوشی کے مواقع میں سے معصوم فرماتے ہیں ایک موقع افطار کا موقع ہے. جب مومن افطار کے وقت پہ پہنچتا ہے تو اس کی خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو دوسرے دن بھی جب روزہ مکمل ہو رہا تھا، کھانا تیار ہو چکا، روٹیاں سامنے رکھ دی گئیں، تو یتیم نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. عزیزان گرامی پھر دوبارہ پنج تن پاک نے اپنی غذا کو راہ خدا میں عطا کیا، یتیم کے ہاتھ پہ رکھ کر سب نے خدا کا شکر ادا کیا، اے پروردگار تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ایک یتیم کی خدمت کی ہے. یتیموں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. اہل بیت اطہار اپنے روزے کے اختتام پر مشکل ترین مرحلے میں، جہاں پر انسان کی افطار کا زمانہ سب سے مشکل زمانہ ہوتا ہے، اس میں بھی یتیم کا خیال رکھتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں. پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر روزہ رکھا، روزہ اپنے تکمیل کو پہنچا، افطار کا وقت آیا، پھر غذا تیار ہوئی. غذا بھی کس کی تیار شدہ؟ روایت ملتا ہے غذا کو تیار کرنے والی بھی وہ ذات ہے کہ جس کو صدیقہ طاہرہ کہا جاتا ہے، کائنات کی باعظمت خاتون، صلوات پڑھیں آپ. اب دروازے پہ زندانی آ گیا، اسیر آیا، اسیر نے آ کر دستک دی، غذا اس کو عطا کر دی گئی. جب اہل بیت اطہار تین دن اپنا یہ عمل انجام دے لیتے ہیں، تو خلاق کائنات ایک پوری سورہ کو اہل بیت کی شان میں نازل فرماتی ہے کہ جس کو سورہ دہر کہا جاتا ہے. صلوات پڑھنے آپ حضرات پڑھنا چاہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں خواتین صلوات پہلے پڑھتی ہیں، آپ بعد میں پڑھتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. تو عزیزان گرامی اس قصے کو نقل کرتے ہوئے قرآن نے اس آیت کو بیان کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ،
مفسرین نے تین احتمالات دیے ہیں. یہ جو اللہ حب ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی محبت میں، یا انہوں نے کھانا دیا اللہ کی محبت میں، یا انہوں نے کھانا دیا فقیر کی محبت میں. لیکن جو سب سے بہترین احتمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ شے کہ جو ان کے سامنے اس وقت موجود تھی، جس کو کھانا پسند کر رہے تھے. افطار کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کھانا پسند کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شے کہ جو انسان کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، اس کو اگر راہ خدا میں دے دیا جائے تو یہ بہترین عمل ہے. یعنی اہل بیت نے وہ دیا کہ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن یہ عمل سب نے انجام دیا ہے. ایک قرآنی گھرانے کی مثال جس کو قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب عمل کرو تو سب مل کر انجام دو، علیحدہ علیحدہ انجام نہیں دو. اپنے بچوں کو اگر عمل خیر کی طرف ترغیب دلانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے خود عمل کرو تاکہ تمہارے بچے بھی ویسے ہی عمل کریں. اگر ہم خود خدا کی راہ میں دیں گے تو ہمارے بچے بھی خدا کی راہ میں دیں گے. جب تک ہم خود خدا کی راہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نہیں دیں گے، اس وقت تک بچے بھی اس راہ پر عمل نہیں کریں گے. اگر ہم کنجوسی کریں گے تو بچے بھی کنجوسی کریں گے. لیکن اہل بیت نے سلیقہ سکھایا اور اس کو جمع کی شکل میں قرآن نے بیان کیا ہے، یطعمون، سب نے مل کر اطعام کیا. اور یہاں پر مفسرین نے ایک عظیم نقطے کو بیان کیا ہے عزیزان گرامی، کہ یطعمون مستقبل کا فعل ہے. مستقبل کے فعل کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ کہ مستقبل کا فعل جہاں پر بیان کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ عمل انجام دیتے ہیں. اہل بیت وہ ذات نہیں ہے جنہوں نے اس واقعے میں جب یتیم یا اسیر یا یتیم آ گیا تو اس کو انہوں نے کھانا دے دیا، بلکہ یہ تو ان کی سیرت ہے، یہ زندگی بھر کھلاتے ہیں. جو بھی ان کے دروازے پہ آتا ہے اس کو اطعام کرتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. لیکن عزیزان گرامی، یہی اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے دامن زہرا میں تربیت پائی، مشقتوں میں زندگی گزاری. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کربلا کا ثمرہ، کربلا میں اہل بیت اطہار نے کئی دنوں تک پیاس کو برداشت کیا ہے، یہ ایک دن کا عمل نہیں تھا. اہل بیت زندگی میں کئی بار پیاسے رہتے تھے، انہوں نے زندگی بھوک میں گزاری ہے. بھوک اور پیاس میں تربیت کرنے والا اپنے آپ کو پیاسا رکھ سکتا ہے. جس نے کبھی پیاس برداشت نہ کی ہو وہ کبھی حسن حسین کی زندگی پہ عمل نہیں کر سکتا ہے. لیکن عزیزو، وہ جو کبھی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، کبھی یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، کبھی اسیروں کو کھانا کھلاتے تھے، کربلا میں ان کے بچوں پہ پانی بند کر دیا گیا. کربلا میں 7 محرم کو اعلان کیا گیا کہ حیوانات تو پانی پی سکتے ہیں لیکن آل محمد تک پانی پہنچنے نہ پائے. عزادارو، عاشور کے دن میرے مظلوم امام ابا عبداللہ الحسین بہت زیادہ پیاسے تھے. لیکن 3 ایسے مراحل ہیں کہ جو سید الشہداء کے لیے بہت زیادہ مصیبت کے مقامات ہیں. بڑی مصیبت گزری ہے کربلا میں، لیکن 3 مصیبتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ مصیبت کہ جب کربلا کی سرزمین پہ علی اکبر نے جنگ کرتے ہوئے میدان کربلا سے رخ موڑا، خیمے کے قریب آئے، اپنے بابا سے آ کر ملاقات کی اور اپنے بابا سے کہا، بابا کیا شہادت میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھی ہے؟ ابا عبداللہ الحسین نے جواب میں کہا، علی اکبر تم جلد ہی اپنے نانا سے جا کر ملو گے. پھر اپنے بابا سے ایک عجیب سوال کیا ہے، آزادارو سنو گے کہ علی اکبر اپنے بابا سے کیا کہتے ہیں. عاشور کا دن ہے، مظلوم تنہا ہے، غربت کا عالم ہے، پانی پاس نہیں ہے. ایک مرتبہ جب جوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کی بارگاہ میں کہہ دیا، یا ابتاہو العطش قد قتلنی، اے بابا جان مجھے پیاس مارے جا رہی ہے، پیاس کی شدت ہے، برداشت نہیں ہو پا رہی. اگرچہ علی اکبر حسین کے بیٹے ہیں، ان کے لیے پیاس کا برداشت کرنا آسان ہے، وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن علی اکبر اپنے بابا کی پیاس کو دیکھنا چاہتے ہیں. عزادارو جب بیٹے نے کربلا کی سرزمین میں سوال پانی کا کر دیا، تو میرے مولا کے لیے نہ جانے یہ کتنا مشکل گزرا. ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہہ دیا، علی اکبر اگر تیرا جوان بیٹا ہو کربلا کی سرزمین میں، اس عالم میں تجھ سے آ کر پانی کا مطالبہ کرے کہ جب پانی موجود نہ ہو تو علی اکبر تجھے معلوم نہیں اس باپ پہ کتنی مشکل گزرتی ہے. عزادارو پھر میرے مولا نے علی اکبر کو اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بلا کے علی اکبر سے کہا، علی اکبر ذرا اپنی زبان میرے منہ میں رکھو. جب علی اکبر نے اپنی زبان کو بابا کے منہ میں رکھا تو جلدی سے اپنی زبان کو کھینچ لیا، کھینچ کر ایک مرتبہ اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. عزادارو آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے مظلوم کربلا کو یاد کرتے ہیں آج، تھوڑی دیر کے لیے آنسو بہا کے اپنے محشر کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں. اس لیے کہ روایات میں کہا گیا ہے، جب تم مظلوم کربلا کے لیے گریہ کرتے ہو، جب آنسو بہاتے ہو، تو یہ آنسو تمہاری شفاعت کا سبب بنیں گے. عزادارو جب دوسرا موقع جو میرے مولا پہ بہت زیادہ سخت تھا، کربلا کی سرزمین پہ ایک مرتبہ جب میرے مولا میدان کربلا کی طرف آخری ودا کر کے رخصت ہونا چاہ رہے تھے، میرے مولا نے جب آ کر کہا، یا زینبو یا ام کلثوم یا رقیتو یا سکینتو علیکن من السلام، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، تم پر میرا آخری سلام ہو. جب میرے مولا نے آخری سلام کہہ کے خیمے سے نکلنا چاہا تو گھوڑے پہ جو سوار تھے، تو حضرت نے ایک مرتبہ دیکھا خیمے کے ایک کونے پہ ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہے. عزیزہ گرامی، اس بیوی کو جب دیکھا نا تو میرے مولا گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے. یہ بیوی کون تھی؟ یہ میرے مولا کی بیٹی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ میرے مولا گھوڑے سے اترتے ہیں، اتر کر اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیتے ہیں، آغوش میں لے کر اپنی بیٹی کو پیار کرنا شروع کیا. عزادار جب پیار کر رہے تھے نا، تو یہاں پر سکینہ نے اپنے بابا سے کہہ دیا، بابا بڑی پیاس ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بابا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اے عزادار ذرا سوچو تو صحیح، ایک باپ جو کربلا کی سرزمین میں بڑا غریب ہو گیا، اے عزادار تنہا بھی ہے، صحابی شہید ہو گئے ہیں، بیٹے شہید ہو گئے ہیں، سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب تنہائی کا عالم ہے، اور بیٹی یہ کہہ رہی ہے، بابا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ عزادارو میرے مولا نے اپنی بیٹی کو تسلی دی ہے. تسلی کس عالم میں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں، بیٹی میں جاتا ہوں، میں جا کر ابھی تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں. لگتا ہے میرے مولا نے اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہا ہے، بیٹی میں آخری وقت روانہ ہو رہا ہوں، میں رخصت ہو رہا ہوں، اپنی بیٹی کو بہلا کر کہہ رہے ہیں، بیٹی ذرا صبر کر، میں ابھی پانی لے کر آ رہا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں، سکینہ وہ پانی کہاں آیا؟ تو ہمیشہ پیاسی رہ گئی. عزادارو تیسرا مرحلہ بیان کروں، تیسرا مرحلہ میرے مولا کے لیے کون سا مشقت آور تھا کہ جب ایک مرتبہ میرے مولا نے کہہ دیا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو ایک مرتبہ علی اصغر خیمے میں تڑپ گئے عزاداروں، علی اصغر کو آ کر میرے مولا نے اپنی گود میں لیا، پھر رباب سے کہہ دیا اے میری رباب اے ذرا علی اصغر کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دے دو، میرے مولا ہی کہہ رہے تھے علی اصغر کو کفن پہنا کر دے دو، میں کربلا کی سرزمین کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اے عزادارو یہ مرحلہ میرے مولا کے لیے بڑا ہی سخت مرحلہ تھا، بڑی مصیبت تھی عزادارو، کیوں؟ اس لیے کہ امام کبھی کسی سے آ کر تقاضا نہیں کرتا ہے نا، امام کبھی کسی سے کوئی شے مانگتا نہیں ہے، لیکن یہ حسین مظلوم کربلا ہے، علی اصغر کو اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں اے لینو تھوڑا سا پانی میرے علی اصغر کو مل جائے، اس کے گھونٹ خشک ہو گئے۔ عزادارو جب میرے مولا نے یہ کلمہ کہا نا، تو اس طرف سے جب تیر سے جواب ملا ہے، تو میرے مولا ایک مرتبہ آہ بھر کے آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے پروردگار تو آگاہ رہنا، میں نے اپنی آخری قربانی پیش کر دی۔ لیکن حسین نے اس اپنی مصیبت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، بس اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں شیعتی ما ان شربتم ما ادبن فذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا، کیف استسقیل طفلی، آخر میں کیسے علی اصغر کو اٹھا کر میدان کربلا میں گیا، فابون یرحمونی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته۔ سب مل کر پانچ مرتبہ میں یجیب پڑھ کے ہمارے عزیز جو یہاں مریض ہیں، انہیں اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر مظلوم کربلا کی یاد کو جب تازہ کیا ہے، تو یہ بہترین موقع ہے دعاؤں کی استجابت کا۔ سب مل کر ایک مرتبہ ہم یجیب کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضى المنظورين حق محمد وآله الطاهرين، ما تبع حسين۔